نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج سورت الحجرات کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے ہم پہلے رکوع کا ترجمہ اور تھوڑی سی مختصر سی وضاحت دیکھیں گے اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی مزید تفصیل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول خدا کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، در حقیقت یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ. خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دل کے لیے پسند فرما لیا اور اس نے اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. تلاوت سنتے ہیں آیات کی، اور ایک ایک لفظ جو یا ایھا الذین آمنوا سے آیا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیے. اگر عربک ٹیکس کو دیکھ رہے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کو ہائی لائٹ کر لیں، اور اگر آپ کے سامنے اردو ترجمہ ہے تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس کو ہائی لائٹ کریں گے آپ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة حجرات مدنی سورة ہے اور دو رکوع 18 آیات ہیں اس میں اس سورة کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے سورة الاخلاق اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ سورة انسان کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے آئی اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور اس گھر کا نام ہے جنت جو ایمان والوں کے لیے ہے اس گھر کے اندر جانے کی کچھ شرائط ہیں وہاں رہنے والوں کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جب تک وہ شرائط پوری نہ کی جائیں اس گھر کے لیے جگہ نہیں ملتی وہاں کوئی ٹھہر نہیں سکتا اور اس گھر کا نام ہے جنت اور وہاں رہنے والوں کی خصوصیات کیا ہیں ترتیب کے اعتبار سے اس صورت میں ہمیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے لے کے اپنے جیسے اور اپنے سے کمزور لوگوں تک کے ساتھ انسان کا معاملہ کیا ہونا چاہیے اس صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. اس وقت ہم جو تفسیر کریں گے یہ ادبی تفسیر تو ہو سکتی ہے، یعنی اخلاق کو سنوارنے کی ٹپس، تاکہ ہم اس سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں اپنے عمل کی لے سکیں. تو میں کوشش کروں گی کہ اس صورت کو آپ کے ساتھ پوائنٹس میں شیئر کروں. میکسیمم چیزیں ہم نوٹ کریں گے اور بعد میں پھر چیک لسٹ کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے. ابھی تلاوت سنتے وقت آپ نے اس میں سے یا ایوہ الذین آمنو کو نوٹ کیا. ایک رکوع 10 آیتیں اور 3 دفعہ یا ایوہ الذین آمنو، کیا مطلب ہے اس کا؟ پوری آیات کی 1/3 آیات یا ایوہ الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں. کیا سمجھ آئی اس بات سے کہ یہاں سراسر وہی باتیں ہیں جس کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے؟ عموماً جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں یہود کے لیے، کچھ نصارہ کے لیے، کچھ مکہ کے مشرقین کے لیے سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم اس پہ غور نہیں کرتے. لیکن یہ سورت تو سراسر مومنوں کے لیے ہے کہ وہ کس طرح اس سورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہاں سے قرآن پاک کا جو حصہ شروع ہوتا ہے اس کو طوال المفصل کہتے ہیں، یعنی اب سورتیں گھٹنی شروع ہو گئیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کو. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس وقت ہمارا تفسیر کا انداز کیا ہوگا کہ ہم اپنے عمل کے لیے باتیں اس میں سے زیادہ خز کریں گے. یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو پکار ہے. ایمان کی بات درمیان میں لا کے پکارا تاکہ اپنے ایمان کی لاج رکھنا. کہتے تو ہو کہ مسلمان ہوں، لیکن وہ اسلام کیا ہے اور اس پہ ایمان لانے سے انسان میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس پہ ذرا نظر رکھنا. اور صحابہ کرام کی عادت ہم نے بھی اپنانی ہے کہ جب کوئی آیت یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی تو پھر اور زیادہ محتاط ہو جاتے اور کہا کرتے کہ رب نے تم کو پکارا ہے، ضرور ہی اس کے بعد کوئی حکم ہوگا یا کسی بات سے روکا گیا ہوگا. لہذا یا ایھا الذین آمنو کہتے ہوئے ہم نے بھی اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے. اور بہت ہی بہتر کوشش ہوگی یہ کہ اگر آپ اپنے نوٹس میں جہاں یا ایھا الذین آمنو آئے وہاں نیچے اپنا نام لکھ لیں، اے عائشہ، اے فاطمہ، اے رقیہ، اے سمرین، اے فرحانہ، اے رضوانہ، ہر ایک اپنا نام لکھے ورنہ بات نہیں سمجھ آئے گی. پڑھ لیں گے لیکن اپنے لیے کچھ کم ہی ملے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آیت ایک ہے، حکم 3 ملے ایمان والوں کو، کون کون سے؟ اللہ سے آگے نہ جاؤ، دوسری بات رسول سے آگے نہ جاؤ، اور تیسری بات اللہ کا تقوی اختیار کرو. رسول سے آگے بڑھنے کی کچھ بات اگلی آیت میں آئے گی، لہٰذا اس آیت کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سے آگے بڑھنا کیا ہے. اور جو بات اللہ تعالیٰ سے آگے ہے وہی بات پھر اس معاملے میں رسول کے آگے بڑھنا بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اگر ظاہری معنی دیکھا جائے تو مطلب کیا ہے کہ ان کے حکم کو سن کے اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی رائے کو چھوڑ دو، اپنے اجتہاد کو چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑ دو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اصطلاح یعنی لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ لا تقول خلاف کتاب و سنت، کہ مت کہو کتاب اور سنت کے خلاف کوئی بات، اس کو ٹاپ موسٹ کر لو، اس کو اہمیت دو. کتنا مؤثر انداز ہے کہ ادب سکھانے میں، اخلاق کی درستگی میں سب سے پہلی چیز کس سے سکھائی گئی؟ کہ اللہ کے ساتھ اپنا ادب درست کر لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست فرما لو۔ یاد رکھیے کہ جس بات کا حکم قرآن یا سنت میں مل جائے، پھر اس کے اوپر کسی کی رائے نہیں چل سکتی، کسی کے فتوے کی کوئی اہمیت نہیں، کسی کے استنباط کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد ہے۔ اور ایسا کون کرے گا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جس میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہی انسان کو روک لیتا ہے غلط کاموں سے، اور اگر اتنی سی بات پہ عمل کر لیا جائے تو دین میں سارے اضافے، ساری بدعت سب ختم ہو جائیں۔ یہ سب چیزیں ناپاک کوششیں ہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی۔ اگر فزیکلی دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ رسول چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے آگے نکلنا کیا ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ۔ یہاں کچھ ادب آپ کو لکھاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے آداب کیا ہونے چاہیے، یعنی لا تقدم بین یدی اللہ کے اوپر عمل کیسے ہوگا، کیا حق بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ، کس طریقے سے اللہ کا ادب کیا جائے۔ اور یہ ضروری کیوں ہے سننا؟ اس لیے کہ ماں کے رحم میں نطفے کی صورت میں ٹھہرنے سے لے کے ایک مکمل انسان بن کے باہر آنے تک ہی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان اس کو سامنے رکھے تو پھر وہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا ادب نہ کرے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز جو انسان اللہ کے ساتھ ادب میں اختیار کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، کتنی؟ جتنی وہ لائق ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ وہ دعا ہے کہ جب ایک صحابی نے پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کتنے فرشتے ہیں جو لپک کے آئے اس دعا کو لینے کے لیے کہ ہم اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ اور ایک ایک لفظ خوبصورت ہے کہ اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیرے چہرے کے جلال کا حق ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور اس کی شان کتنی بلند ہے۔ اتنی انسان اللہ کی زبان سے تعریف کرے کہ لوگ اس کو مجنو کہیں، ایک روایت کا مفہوم ہے یہ، لوگ تمہیں ریاکار کہیں۔ تر ہو زبان بندہ مومن کی، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کہیں استغفر اللہ۔ اللہ کا لفظ بندے کی زبان پہ ایسے ہو کہ جیسے انسان اپنی زبان پہ کسی بھی چیز کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے۔ پھر دوسرا ادب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا؟ کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کے لیے محبت ہو، اس کے احسانات، اس کی نعمتوں کا شکر گزاری ہو، اس کا دل محسوس کرے کہ میرے رب نے جو مجھے دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد النبیشن، یہ کیفیت ہو کہ بندہ اپنے دل کے اندر عاجزی محسوس کرے۔ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ اور یہ کون سی ہے؟ دل سے۔ تیسری چیز جو اللہ کے لیے بندے کو چاہیے اپنے اندر پیدا کرنی وہ کیا ہے؟ کہ اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگا دے، وہ کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ مثلا اس کی آنکھیں وہ دیکھیں جس کو دیکھنا رب کو پسند ہو، اس کے کان وہ سنیں جس کو سننا رب کو پسند ہو، اس کے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے اللہ کی فرما برداری کے کام میں لگ جائے، کیونکہ سب کچھ اسی نے دیا ہے، اس کے خلاف استعمال کریں گے تو کچھ ملے گا نہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے تمہارے پاس وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر تم کسی اور کے کیوں بنتے ہو؟ اتنی نعمتیں دینے والا کہ تم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو لہٰذا انسان اس چیز کو دل کے اندر محسوس کرے۔ اگلا ادب اللہ تعالیٰ کا کیا ہے انسان کے دل میں، کہ انسان اپنے دل میں اللہ کا رعب اور اس کا دبدبا محسوس کرے، کیونکہ جب تک یہ رعب اور دبدبے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی انسان عبادت کر نہیں سکتا۔ اور یہ شعور کب پیدا ہوگا؟ جب انسان کو یہ یقین آ جائے گا کہ اللہ میرے دل کے حال جانتا ہے، دل کے حالات اس پہ کھلے ہوئے ہیں۔ جتنا انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کے وقار کا شعور بلند ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا دل اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ میرا رب میری ذات کی ایک ایک گرہ کو کھولنا جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اگلا ادب کیا ہے انسان کا، کہ اس کی نافرمانی کی صورت میں اس سے شرمندگی اور ندامت محسوس کرے۔ خفت، شرمندگی، ہائے میں نے کیا کیا، یہ کس کی بات نہ مانی، میں نے کس کو ناراض کر دیا۔ توبہ، معافی، ہر وقت اس کی زبان پہ یہ رہے ایکسکیوز می، آئی ایم سوری، فار گیو می۔ لیکن افسوس کہ ہم نے یہ لفظ بندوں کے لیے دوام رکھے، لیکن رب کے ساتھ سب کچھ کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا تو کیا کیا۔ اگلا ادب جو انسان کا رب کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کیا ہے، کہ اس چیز کو محسوس کرے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں اس سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتی۔ پھر اس سے اگلا ادب کیا ہے، کہ انسان اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کر دے۔ افوض امری الی اللہ، اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ پھر اس سے بعد اگلا ادب کیا ہے، کہ انسان اس پر بھروسہ کرے، توکل۔ ما من دابتن اللہ وآخذم بناسیتها، زمین پہ چلنے والی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی قسمت رب کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اگلا ادب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھے، اس کا اختیار مجھ پہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا ادب اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، کہ انسان کہیں بھی جائے لیکن بھاگ بھاگ کے رب کی طرف آئے۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، پس اللہ کی طرف دوڑو، میں اس کی طرف سے تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ بھاگ بھاگ کے آئے، دھیان ادھر لگا رہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز میں اپنے دل کو ڈال دیتا ہے نا تو بھاگ بھاگ کے وہیں آتا ہے۔ جن لوگوں کو پکانے کا شوق ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کچن کی طرف رخ کرتے ہیں، جن کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے تو وہ بھاگ بھاگ کے ان کی گاڑیاں نکلتی ہیں اور وہ مالز کی طرف جاتے ہیں، جن کو انٹرٹینمنٹ کا شوق ہوتا ہے تو ان کی نگاہیں اس طرف دوڑتی ہیں۔ اسی طرح بندہ مومن کا دل ایک کمپس کی طرح اپنے رب کے ارد گرد گھومتا ہے، بھاگتا ہے۔ پھر اسی طرح اگلا ادب کیا ہے، کہ بندے کو رب سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا ادب کیا ہے، کہ اللہ کی رحمت کی وسعتوں کا یقین ہو۔ ورحمتی وسعت کل شیء، وہ خود کہتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ پھر اگلا ادب کیا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر اسے اگلا ادب کیا ہے، کہ اللہ کی پکڑ کا خوف دل میں شدید ہو۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر اس سے بعد اگلا ادب کیا ہے، کہ رب کے سامنے اپنے آپ کو ایسے محسوس کرے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے بعد اگلا ادب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، کیونکہ جب انسان کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے نا تو نافرمانی اور بغاوت پہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسا ہی ہمارے ساتھ کرے گا. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے میں بھی کل اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. پھر اسی طرح اگلا ادب کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی موجودگی کو محسوس کرے، کا انک تراہو، گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی کا نام تقویٰ ہے، اس کا خوف، اس کی پکڑ کا خوف. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ الْفَائِزُونَ، کیونکہ یہی ہے کامیابی کی دلیل. اس کے بعد اگلا ادب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ اس کے وعدوں کا یقین رکھے. اور اللہ کے وعدے کیا ہیں اس دنیا کے ناطے سے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، کہ دنیا میں ہم اس کو ایک بہترین اور پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گی، اس کے دین سے جڑ جاؤں گی، اس کے کام کروں گی تو میری زندگی پاکیزہ زندگی ہوگی. اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کیا ہیں؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 97 ہے. اور البتہ قیامت کے دن ان کے اچھے اعمال جو وہ کرتے تھے اس کا بہترین بدلہ دوں گا. یعنی یہ یقین ہونا چاہیے جو کام کروں گی اس کا بدلہ اچھا ہی ملے گا. اگلا ادب کیا ہے کہ جب بھی اللہ کو پکارے تو عزت سے پکارے. مثلا یہ نہ کہے جیسے عام آپس میں کہتا ہے اللہ میاں، میاں نہیں ہے وہ، اللہ پاک، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ رحمان و رحیم. اس طریقے سے اللہ کا نام لے کہ اس کے اندر حرکت ہونے لگے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں اپنے مالک حقیقی کا نام لے رہی ہوں. اور اسی طرح کے اور بہت سارے آداب جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کے بندہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں محبت کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر جو ہے وہ زندگی بے کیف ہے، پھیکی ہے. جو لوگ با ادب نہیں ہوتے وہ با نصیب بھی نہیں ہوتے. دین اسلام ادب کا دین ہے، جہاں اللہ کا ادب ہے وہاں اس کی کتاب کا ادب بھی ہے. تو لہٰذا بندہ مومن کتاب کا ادب بھی کرتا ہے. کیسے؟ کہ لا تقدم بین یدی اللہ و رسولی، یہ اللہ سے آگے نہ جانا کیا ہے؟ کتاب اللہ سے آگے نہ جانا. پھر وہ اس کتاب کو یوں پکڑ کے ادھر ادھر نہیں رکھتا کہ بس یہ کتاب ہے، ہاں چھوڑو پتہ ہے ہمیں، ٹھیک ہے بس اس کو جہاں بھی رکھ دیں. نہیں، وہ اس کو عزت سے پکڑتا ہے، محبت سے اٹھاتا ہے. تو لہٰذا اللہ سے محبت کرنے والا اس کی کتاب سے بھی محبت کرتا ہے. وہ اس کتاب کو اس کی رضا کے لیے سیکھتا اور سکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ جڑنے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوش بختی محسوس کرتا ہے. پھر وہ اس کتاب کے دیے ہوئے وقت کو اپنے لیے وقت کا ضیاع نہیں کہتا. وہ اپنے اس فیصلے پہ پچھتاتا نہیں کہ یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا تھا. پھر تو وہ اس مٹھاس کو چکھ لیتا ہے جو واقعی انسان کو ملتی ہی اس وقت ہے جب واقعی وہ اس کتاب کو بہترین طریقے سے پڑھنے لگتا ہے. تو لہٰذا یہ سب چیزیں انسان کے اندر محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی آیت اور اسی آیت کا جو دوسرا حصہ اس کو اگر ملا لیں کہ وہ رسول ہی، اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعدکم لبعد ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی ان کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو. کتنی پیاری بات ہے. اس آیت میں بنیادی طور پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنے سے منع کیا گیا. اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو پیچھے لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ کا تھا، اور وہ کیا کہ جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں اپنی بات چھوڑ دو، جہاں حدیث پڑھی جائے اس جگہ کی حرمت کو پامال نہ کرو، جہاں سیرت پڑھی جائے وہاں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس سے کچھ ادب ایسے بھی سکھائے گئے جو خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. وہ بھی چاہوں گی کہ اسی طرح آپ کے ساتھ ترتیب سے رکھ دوں، اور پھر کچھ باتیں جو خاص واقعے کے تحت آئیں گی اس کو آگے دیکھیں گے. تو سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات سے آگے اپنی بات نہ کرے، بالکل جیسے ابھی ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ جہاں حدیث کی بات آ جائے، جہاں اللہ کے نبی کا کوئی فرمان آ جائے، کوئی عمل آ جائے، تو اس کے بعد یہ نہ کہو کہ میرا امام تو یہ کہتا ہے اور میری مسجد کے مولوی صاحب کا تو یہ فتویٰ ہے. دوسری بات اس سے جو معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ بعض لوگ جہالت سے کہہ دیتے تھے، آپ کے دور میں بھی بدو ہوتے اور آپ کے پاس آتے تو باہر سے آواز دیتے، یا محمد اخرج، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیے. اس پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، یہ کیسے کر رہے ہو؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ تم ان کو ایسے پکارتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے. تو لہٰذا نبی کا نام نہیں لینا چاہیے. جیسے کہ قرآن پاک میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار مقامات پہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا ہے، لیکن کہیں بھی آپ کو مخاطب نہیں کیا یا محمد کہہ کے. یا ایوہ الرسول کا لفظ ملتا ہے، یا ایوہ المزمل ملتا ہے، یا ایوہ المدثر کا لفظ ملتا ہے، لیکن یا محمد کا لفظ نہیں ملتا. حالانکہ ایک جگہ یا موسیٰ کا ملتا ہے، یا آدم کا ملتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی اتنی تعظیم کی کہ آپ کا نام نہیں لیا. تو آج وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پکارتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی گستاہی ہے. کوئی اپنے باپ کا نام لیتا ہے؟ کوئی اپنے باپ کا نام لے کے پکارتا ہے کہ یا فلاں یا فلاں؟ نہیں پکارتا. یعنی اردو میں دیکھ لیں اے فلاں، یا انگلش میں کوئی پکار کے اپنی ماں کا نام لے او فاطمہ، کیسا لگتا ہے؟ تو کیا اللہ کا نبی جو ہے وہ اس سے کم ہے درجہ، اس کا اس کا مقام کم ہے؟ تو لہٰذا اللہ کے نبی کا ادب کیا ہے؟ نام لے کے نہیں پکارنا. تیسری چیز جو اللہ کے نبی کے ادب کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے اور ان سے محبت اپنے اوپر لازم کرنی ہے. سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں آتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اور جو تم کو رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ماننا ہے. امام اعظم کہہ لیں، اور حاکم بھی ماننا ہے. سورۃ نساء آیت نمبر 105 میں آتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یقیناً ہم نے تجھ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کے دکھائے ہوئے طریقے پر لوگوں میں فیصلے کرو. اور اسی طرح سورۃ نساء ہی کی آیت نمبر 65 میں آتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس میں تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے اور جو فیصلہ آپ ان میں کریں اس پہ کوئی تنگی دل میں محسوس نہ کریں اور اس کو دل سے تسلیم کر لیں. اگلا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی حت الوسع کوشش کی جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اس سے اگلا ادب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات سے بھی محبت کی جائے. یہ کیا بات کہی میں نے؟ ذات اور بات کوئی الگ چیز ہوتی ہے، فرق ہے دونوں میں. کیوں؟ کہ آپ کی ذات سے محبت تو کی تھی ابو طالب نے بھی، آپ کی ذات سے محبت تو کی تھی ابو لہب نے بھی، تبھی تو جب آپ کی پیدائش کی خبر سنی تو اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کر دیا، اور ابو طالب نے ساری زندگی آپ کی ذات کی حفاظت فرمائی لیکن بات کی محبت نہیں کی. جب محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے تو خوشیاں منائی، لونڈیوں کو آزاد کیا، اور جب وہی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلے تو اس دن کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذات کے ساتھ ساتھ بات سے بھی محبت کرنی ہے. آج کے دور میں بھی ایسے عاشقان رسول پیدا ہو گئے کہ جو آپ کے حسن و جمال کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو حال بڑھ جاتے ہیں، آپ کی زلفوں کا ذکر ہو، آپ کی گالوں کا ذکر ہو تو وہ جھوم جھوم کے بات کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ کی سنت کی بات ہو تو کہتے ہیں یہ تو فرض ہی نہیں. تو لہٰذا ذات کے ساتھ ساتھ بات. پھر اس کے بعد اگلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے تذکرے کے وقت آپ پر درود پڑھنا ہے. اور آپ کی ایک حدیث اس کی بڑی اچھی طرح وضاحت کرتی ہے کہ جس کے سامنے میرا نام بڑھا بولیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے تو گویا کہ اس پر پھر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور فرشتوں کی طرف سے بھی. پھر اسی طرح ایک اور چیز آپ سے محبت یا آپ کے ادب کی کیا ہے کہ آپ کے مشن سے محبت کی جائے. اور آپ کا مشن کیا تھا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وہ ذات جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہدایت کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ کے دین کو دنیا کے سارے ادیان پر غالب کر دے. آج مسلمان اس مشن کو بھول گئے، اس کو ایک فارغ وقت کا کام سمجھا، مشن کے درجے پہ نہیں کیا کام ابھی تک ہم نے دعوت کا. اسی لیے تو مایوس پھرتے ہیں، اسی لیے تو اپنی جان کو بچاتے پھرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی جان نہیں بچائی، پتھر بھی کھائے، تانے بھی سنے، اوجریاں بھی رکھوائی گئیں تو رکھی. آج ہم اپنے ناموں کو بچانے کے لیے اس کام سے پیچھے ہو گئے. تو لہٰذا اس مشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا یہ ایک مسلمان پہ فرض ہے. اسی طرح ایک اور آپ کے نام پہ آپ کے ساتھ کیا ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہے اس سے ہم نے بھی دوستی کرنی ہے، اور جس سے آپ کی دشمنی ہے اس سے ہم نے بھی دشمنی کرنی ہے. کیونکہ دوست کا دشمن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا بھی دشمن ہوتا ہے. یہ لکھ لیں بات، ایک آپ کا اپنا دشمن ہوتا ہے اور ایک آپ کے دوست کا دشمن بھی آپ کا دشمن ہے. اسی طرح ایک آپ کے دوست کا دوست بھی آپ کا دوست ہے، اور آپ کا اپنا دوست بھی. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ بہتر کرنا ہے. پھر اگلی چیز جو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر توفیق ملے تو مسجد نبوی کی زیارت کرتے وقت آپ کے روزے کے اوپر پہنچ کے درود پڑھنا ہے، خاموشی سے، آہستہ آواز میں، چیخنا اور چنگھاڑنا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی وہاں. मैंने देखा है कि जब औरतों के लिए दरवाजा खुलता है तो औरतें गाय भैंसों की तरह भागती हुई देखी हुई है। हाल उनके हुलिये देख के लग नहीं रहा होता कि ये किसी तरह भी इस नबी की मोहब्बतों में चूर हैं, लेकिन मर्दों की सफ़ों को चीरते हुए औरतें जाती हैं और कपड़े फट जाते हैं, दुपट्टे गिर जाते हैं, लेकिन लोग उन जालियों को छूने की कोशिश करते हैं। मैंने खुद देखा कि औरतें भाग रही थी और जो साइड से मर्द बैठे होते हैं साइडों पर, यानी वो सिर्फ बीच में से कर्टन ही हटता है ना, और मर्द हंस रहे होते हैं। मैं एक मौके पर थी और मैंने देखा कि लाइन में लगी हुई औरतें, यानी मैं भी उसी जगह थी जहां हमें इंतजार था कि औरतों के लिए दरवाजा खुलने वाला है, औरतें लाइन में लगी हुई थी और हाथों में किताबें थी और उसमें पहाड़ों की तरह याद कर रही थी कि मैंने जाके ये कहना है और मैंने ये पढ़ना है, और फिर वो किताबें पढ़ पढ़ के नबी को सुना रही थी, मैं यहाँ आ गई, मुझे तूने बुला लिया, मेरे साथ ये कर दे। और लोग एक दूसरे को पैगाम दे रहे होते हैं कि जाके नबी को मेरा ये पैगाम देना, ये गुस्ताही है। ये वो बात नहीं है जो बंदा मोमिन को अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिला देगी। तो लिहाजा इंसान को चाहिए क्या कि जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी का रंग आ जाए। यही है असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना मामला अच्छा रखना। अब जरा आयत को देखते हैं और इसके साथ साथ कुछ चीजें मजीद इसमें आएंगी। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ौ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी। ए ईमान वालो, अल्लाह के नबी की ज़ुबान, यानी आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची अपनी आवाज़ ना करो। यानी ज़िंदगी में इससे मुराद क्या है कि आप जब बोलो तो नबी सल्लम के सामने ज़रा आहिस्ता आवाज़ में बोलो। एक सहाबी थे, उनका नाम था साबित बिन कैस। आपकी मजलिस में आते थे, फिर कई दिन तक नहीं आए। आपने जाके देखा कि तुम कहाँ हो साथी, तो सर झुकाए हुए बैठे हैं गमगीन शक्ल में और कहने लगे कि मैं आपकी महफिल में अब नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज़ फितरी तौर पे थोड़ी सी ऊंची थी, जैसे बाज़ लोगों की भारी आवाज़ होती है ना, तो ये जब बोलते थे तो इनकी आवाज़ ऊंची हो जाती थी, तो कहने लगे कि मैं अब जहन्नमी हो गया, क्योंकि आपकी ऊंची मेरी आवाज़ होती है, लिहाजा मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो आपने फरमाया कि तुम जहन्नमी नहीं बल्कि तुम जन्नती हो। यानी ज़ाहरी तौर पे भी अल्लाह के नबी सल्लम से बात ऊंची ना हो। एक मौके पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हो और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला हो का किसी बात में मस्जिद में इख्तलाफ राय हुआ, नबी सल्लम मौजूद थे और आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो गई, तो कहते हैं कि उस पर आयतें उतरी थी, ला तरफ़ौ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, कि नबी के सामने तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो गई। यानी ये चीज़ बहुत बेअदबी की महसूस की गई, और आज भी यही हुक्म है। किसके लिए? अल्लाह के नबी की हदीस के लिए, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह के नबी की हदीस बयान करता है, यानी उस्ताद हो, आलिम हो, उसका भी अदब उसी तरह से होगा जिस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ था। और आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ज़िंदगी में कहका लगा के नहीं हंसते थे। यानी आप खुद भी इतने बावकार किस्म के थे, बाजारों में शोर गुल नहीं करते थे, बल्कि तौरात की यानी रिवायतों से आपकी ये खसूसियत पता चलती है कि वो नबी बाजारों में कहकह लगाने वाला नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम की यहाँ यानी इस बात को पेश किया गया कि तुम ऐसा ना करो। और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इस्लाम में अदब को बड़ी अहमियत हासिल है। अफसोस की बात बल्कि सदमे की बात यह है कि मुसलमान इल्म तो हासिल कर भी लेते हैं लेकिन अदब नहीं आता। हालांकि देखिए, तालीम और अदब, जैसे तालीम और तरबियत जिसको किसी दौर में लोग कहते थे लफ्ज़ को, वो आज तालीम तो बड़ी है, तरबियत नहीं रही, अदब नहीं रहा। उस्ताद की बात, उसकी उसका लिहाज, उससे बात करने का सलीका, उसके लिए दिल में शुक्रगुजारी तक नहीं आती, उसको एक पेड उस्ताद समझते हैं। और यही वजह है कि जब हम यहाँ देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो जो चीज़ें मेरे तक जो रिवायात पहुँचती हैं बच्चों ही की मतलब नाते से जो आती हैं अंदर, तो मैं उनसे शेयर करती हूँ, तो कहती है कि बाज़ दफ़ा टीचर्स को बच्चे गालियाँ भी देते हैं। टीचर पढ़ा रही होती है, जो ही वो बोर्ड की तरफ देखती है तो पीछे से बच्चे उसको शक्लें बगाड़ के दिखाते हैं, च्युइंगम के पटाखे फोड़ते हैं उसके ऊपर, हंसते हैं, जोक करते हैं। टीचर से अगर कोई गलती हो जाए तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बच्चे छोटे नहीं होते, बड़े जवान बच्चे। तो यही तो वजह है कि आज फिर वो अदब नहीं रहा, آج وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں اور نتیجے میں پھر آج کچھ بھی نہیں پاس رہا. تو لہٰذا انسان کو اگر علم چاہیے نا کتابوں سے بھی مل جائے گا, لیکن تربیت نہیں ملتی کتابوں سے, وہ استاد سے ملتی ہے. اور جب سے مسلمانوں کے اندر اپنے دین کا ادب کم ہوا, آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں پہ جانے لگے. ایک دور تھا, ایک فلیفٹی مستشرق ہے, ہسٹورین ہے, تو اس نے کتاب بڑی مشہور لکھی ہے عرب کے حالات پہ. تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ اگر تم کسی قوم کسی نئے ملک میں جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو زمین سے لکھے ہوئے کاغذات اٹھا کے دیواروں کی سوراخوں میں رکھتے ہوئے دیکھو, اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ دیواریں ہوتی تھیں نا انٹے اور بیچ میں ہولز بھی ہوتے تھے, کسی کو زمین سے لکھے ہوئے کاغذ اٹھا کے ان ہولز میں رکھتے دیکھو تو سمجھ جانا کہ یہ مسلمان قوم ہے, کہ یہ اتنا علم کا ادب کرتے ہیں. اور آج ذرا دیکھیے کتابیں دیکھیے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ صرف مذہبی کتابوں کا ادب کرنا ہے, دنیا کی کتابوں کو دیکھیں, یعنی آج کس طریقے سے یہ چیزیں مس یوز ہوتی ہیں, اس سب کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے کہ جب ہم دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ اگر ہم ادب نہیں سیکھتے تو پھر بات نہیں بنتی. اور اسلام نے اس چیز کو بڑا اہم قرار دیا. ایک امام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس گیا اور میں نے علم لیا, اور اس کے بعد غالباً 3 یا 9 بار کا ذکر ہے کیا کہ باقی سب بار میں ان سے ادب سیکھنے گیا. ایک ایک چیز محسوس کرتے تھے, قلم لکھتے ہوئے قلم کی اگر سرسراہٹ آتی تھی تو اس شخص سے حدیث نہیں لیتے تھے. کہتے تھے کہ اس شخص کی آواز جو اس کی آ رہی تھی, اس نے اس کو سننے میں بات مغالطہ ڈالا, ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس نے بات غلط سنی ہو, لہٰذا ہم اس کی بات نہیں لیں گے. صفحہ اس طرح پلٹا جاتا تھا کہ اس کی آواز نہ ہو. آج ذرا ہم دیکھیں, ساتھ کھانا بھی ضروری ہے. جب لوگ علم کی محفل میں کھاتے ہیں نا تو مجھے کیا محسوس ہوتا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 2 کھانے اکٹھے کھا رہا ہے. ایک روحانی خوراک مل رہی ہوتی ہے علم کی صورت میں, اندر روح میں اترتی ہے, ساتھ ہی آپ معدے کو متحرک کر لیتے ہیں نا تو اوور ڈوز ہو جاتا ہے. 2 چیزیں اکٹھی نہیں کھا سکتے نا, کھٹی اور میٹھی اکٹھی, یا کھائیں اور ساتھ پئیں, باری باری پینا پڑتا ہے نا. اسی طرح اگر علم کے ساتھ کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے نا تو وہ علم کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے بڑے مثلا ماں باپ, پھر اسی ساتھ بزرگ, ان سب کا ادب جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا کہ یہ سب بہت ضروری ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرو اور نتیجہ کیا نکلے کہ انتحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع ہی نہ ہو جائیں. یہ جو میں لفظ پڑھتی ہوں نا تحبط اعمالکم, تو مجھے کیسے لگتا ہے کوئی چیز اوپر پڑی ہوئی تھی بالکل بڑی اچھی طرح سجی ہوئی خوبصورت, اور ایک دم کو ٹھوکر لگی اور چھن چھن کر کے وہ چیز نیچے گری, یعنی ٹوٹ کے ختم ہو گئی, جل کے راکھ ہو گئی. یعنی انسان جو اعمال کرتا ہے, کبھی غور کرے نا کہ میرے اعمال ضائع کیسے ہو رہے ہیں تو اس کو کتنی تکلیف ہو. شاید آپ کے ساتھ کبھی یہ تجربہ ہوا کہ آپ نے کھانا بڑی محبت سے پکایا ہو, بڑی محنت سے, اور اس کے بعد آپ کا اپنا ہی ہاتھ لگا یا کوئی اور چیز اٹکی اور وہ پکی ہوئی ہنڈیاں نیچے گر گئی اور وہ سب ضائع ہو گیا. نہ صرف ضائع ہوا بلکہ اس نے آپ کو بھی جلا دیا, آپ کے اوون کو خراب کر دیا, بنی ہوئی کھیر جل جائے, کیسا محسوس ہوتا ہے. اچھا کپڑا محنت سے سلایا, کتنے گناہ کر کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا, کتنی درزیوں سے جھگڑے کیے, کتنے بازاروں میں چکر لگائے, اور جو ہی وہ پہننے کے لیے اٹھلاتے ہوئے ذرا سوچا کہ اب پہننے کے لیے استری کر لوں, اور وہیں سے اس کو ایک نشان پڑا اور وہ جل کے راکھ ہو گئی. کتنی تکلیف ہوتی ہے, کیا اس سے کم تکلیف ہوگی انسان کو جب اس کو پتا چلے گا کہ تمہاری نیکیاں تو ساری ضائع ہی ہو گئی, تمہارے تو عمل یہاں پہنچے ہی نہیں. یہ اتنی تکلیف دہ حالت ہے کہ جیسے کسی کو کہا جائے کہ تمہاری کھڑی فصل تباہ ہو گئی. تو لہٰذا ہر وقت اعمال کی حفاظت کرنی ہے اور ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. کیسے ایمان اعمال جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز شرک, بدعت, حرام کمائی, غیبت, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نیکیاں غیبتوں کی وجہ سے قیامت کے دن نظر ہی نہیں آئے گی انسان کو. ارتداد ہوتا ہے اسلام سے پھرنا، مرتد ہونا. اسی طرح کچھ کاموں کو کرنا اور کچھ کو نہ کرنا. مثلا اگر آپ پانچ میں سے تین نمازیں پڑھتے ہیں، دو نہیں پڑھتے تو وہ تین بھی ضائع ہو جائیں گی. آپ چار پڑھتے ہیں اور ایک نہیں پڑھتے تو وہ چار بھی ضائع ہو جائیں گی. لوگوں کو بڑا اس چیز پہ غصہ آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں اس کو دنیا کی کئی مثالوں سے واضح کر سکتی ہوں آپ کے سامنے کہ کیسے تھوڑا کیا ہوا ضائع ہوتا ہے. ایک کسان بیج بھی ڈالے، ہر روز جا کے پانی بھی دے، اس کی مٹی بھی الٹ پلٹ کرے، لیکن فصل پکنے تک انتظار نہ کرے، پہلے کاٹ لے، محنت ضائع ہو گئی نا. کچھی ہنڈیا آپ اتار لیں، ضائع ہو گئی نا محنت. پوری محنت نہیں ملتی جب تک انسان صبر نہیں کرتا کسی چیز کے ساتھ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو لوگ کمپیوٹر چلاتے ہیں ان کو تو اس کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہوگا. کئی بار آپ دیکھیے کہ سب ضائع ہو جاتا ہے، اچانک بجلی گئی، فلکسچویشن ہوئی، آپ کی ساری انسیف چیزیں ختم. یعنی اتنے تلخ تجربے ہوتے ہیں کہ مجھے حسرت آنے لگتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کیوں ایسا ہوا، اس کو سیو کیا ہوتا. پانچ دفعہ پوری ای میل لکھتے ہیں اور ایک دم ابھی صرف بٹن دبانے کی پہلے آپ کچھ اور کرنے لگتے ہیں اور پتہ چلتا ہے وہ ونڈو بند ہو گئی. آپ کیسٹ چلا دیں کہیں بھی اور صرف پلے کی بجائے ریکارڈنگ کا بٹن غلطی سے دبا دیں، ڈیلیٹ ہو جائے گی. یہ جو ریکارڈر ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھا ایسا کہ ریکارڈر ہوتے ہیں اس میں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جس دیکھنے میں چاروں خانے ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اس میں ایک میں آپ ماسٹر ڈالتے ہیں اور دوسرے میں پلین ٹیپس ڈالتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو نصیحت کرنی پڑتی ہے ورکرز کو وہ کیا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ماسٹر کی جگہ ایم ڈی ٹیپ ڈال دی اور ماسٹر ڈال دیا تم نے ان میں سے کسی ایک پہ، تو وہ پلین جو ہے وہ ماسٹر کو بھی ایم ڈی کر دے گا. اور ایسے تجربے زندگی میں بہت دفعہ ہوتے ہیں، محسوس نہیں کرتے ہم لوگ. کتنی حسرت ہوگی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے عمل کیے لیکن ضائع ہو گئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگوں کو تانے دینا، دینے کے بعد احسان جتانا، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ریاکاری سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا انسان کو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. اور اگلا لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو، یعنی تمہیں معلوم نہیں اور وہ چیز تمہاری ختم ہو گئی.